أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کہ آپ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو سب جگہ اپنی آفیت میں رکھے. آمین. سب چیزیں آسانی کے ساتھ اسموتھ کرتے ہیں. جی الحمد للہ گڈ. تو آج ہم نے جو اپنا لیسن کیا ہے اس سے ہم نے کیا کچھ سیکھا, تھوڑا سا ایک جنرل سا ریویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. الحمد للہ آئی نمبر 26 کو اگر ہم دیکھیں, 26 اور 26 سے لے کے 28 تک, تو ان آیات سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی یعنی کس ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ آیات ہیں, یہ بتائیں کس ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ آیات ہیں. حج سے ریلیٹڈ ہیں اور جی بالکل ٹھیک, حج سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ ساری چیزیں یعنی کہ اس کو مزید کلیئرفائی کیا جا رہا ہے. کریشن آف خانہ کعبہ بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو کیسا رکھنے کا حکم دے رہے ہیں, یعنی کہ مساجد یا ایسی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو ہمیں کیسے رکھنے چاہیے. صاف اور کلینلینس, بالکل کلینلینس از دا کی, پاک رکھنا ہے اس کو. تو ہمیں بھی یعنی صرف وہیں نہیں بلکہ باقی جتنی بھی مساجد ہیں ان سب کو ہمیں کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں بھی صاف رکھیں. ٹھیک ہے, ایک جنرل ہمیں بھی بات ملتی ہے نا باقی دوسری آیات کے ساتھ میں, ایوری مسجد بالکل. تو ہم نے ایک وہاں جائیں تو وہاں بھی ہم کلینلینس کا بہت خیال رکھیں. بہت سارے لوگ جب اندر کارپیٹ والی جگہوں پہ بیٹھتے تو بہت کافی کچرا کر کے جاتے ہیں, تو اس سب سے ہمیں بچنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو لوکل مساجد ہیں ان میں اپنی طرف سے کوئی ہمیں کہے نہ کہے ہم خود اس کے اندر اپنا حصہ ڈال کے اس کو صاف ستھرا رکھیں, اس کو بہتر بنائیں بالکل. اور یہ جو مساجد ہوتی ہیں جو اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں, تو یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے جی, یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے اسلام کا ایک آؤٹ پٹ ہے نا, یعنی کہ ایکسپریشن سمجھ سکتے ہیں بالکل. توحید کا میسج, دے آر سمبل فار اس بالکل. تو انہیں کیسا ہونا چاہیے, انہیں بہترین انداز سے ہونا چاہیے, بہت صاف ستھرا اور بہت ڈسپلن, بہت اچھا بالکل ٹھیک. اور پھر یہ بتائیں جی بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو قربانی کے جانور وہاں لے کر لائے جاتے ہیں تو ان کے متعلق کتنی ساری بیکار کی رسمیں یا بیکار کی باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں, اور جو خواہ مخواہ کی پابندی اپنے اوپر لگائی ہوتی ہے. اسی کو ایک آدھ مثال دیں جی, اوور ڈیکوریٹڈ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سب کی اٹینشن ہی بس اس کی خوبصورتی پہ جائے اور وہاں ہم وہ سرینٹی نہ فیل کریں جی. یہ بتائیں کہ اس کی کوئی ایک آدھ مثال دیں کہ کیسے لوگ بلا وجہ کی رسومات رکھتے ہیں یا بہت بیکار کی پابندیاں لگا لیتے اپنے اوپر. جیسے ہم نے پڑھا نا کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو, یعنی اس پر سوار بھی کیا جا سکتا ہے جی. ٹھیک ہے, ایون دو کہ ہم نے اس کو قربانی کئی میں اس سے رکھا ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے قربانی کریں گے مگر کھائیں گے نہیں جی بالکل, اور ان کو نہ استعمال کرنا یہ بات کرنا کہ نہیں بس اب یہ تو بالکل ہی سیکرڈ ہو گئے بالکل ٹھیک جی بالکل. اور ختم پڑھنا بالکل صحیح بات ہے بالکل ٹھیک. اور جو بھی ہے اس میں سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے, ان کو بھی کہنا ہے, صرف اپنے پاس ایک ٹریجر نہیں کرنا ہے, وہ کہیں بھی ہوں ہمیں یہ اس کام سے بچنا ہے بالکل ٹھیک. آئی نمبر 29 میں ہم نے دیکھا کہ نظر کے اوپر بات ہوئی, تو کیا ہم نظر مان سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہمارے دین میں جائز ہے؟ بیکاز یہ بہت ہی مس انڈرسٹوڈ ٹاپک ہے, اچھے لوگ بہت ہی زیادہ ایکسٹرا کر دیتے ہیں سب باتوں. جی کر سکتے ہیں بٹ اٹ ڈپینڈ کہ ہم کیا کس طرح سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل, جائز کام کی بالکل صحیح بات ہے. طریقہ بھی کوئی ایسا نہیں انوکھا ہونا چاہیے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو, اور پھر چیزیں بھی بالکل وہی ہوں جو کہ ہمیں دین سے ملتی ہیں, کوئی بہتر کہ ایسا کہ کوئی چیز نہ ہو بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے بعد ہم نے آئی نمبر 30 میں دیکھا, ہمیں ایک تو بتوں سے دور رہنے کی بات کی گئی اور دوسرا حکم ہمیں کس چیز سے رکنے یا بچنے کی بات بتائی گئی. آئی نمبر 30 جھوٹی باتوں سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. بالکل صحیح. اور جھوٹی باتوں میں کیا کچھ آ جاتا ہے ہم اگر پریکٹیکلی کی ایگزامپل دیکھیں تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر؟ جی غلط رسمیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کو اسلام کا حصہ بنا دیں تو وہ بھی ہم نے ایک جھوٹ بولا. عام نارمل ڈیلی ڈیلنگز میں بھی ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے ہے. نا حق باتیں, شرک بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے, بالکل اس سے بھی بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, الحمد للہ. ایک لاسٹ بات یہ بتا دیں کہ ہم نے جو مخبتین کے بارے میں پڑھا ہے تو مخبت کون ہوتا ہے؟ جی مخبتین کے بارے میں پڑھا تو مخبت کون ہوتے ہیں؟ عاجز ہوتے ہیں. اور کیسی عاجزی ہوتی ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن پڑھی ہے نا ہم نے, تو یہ کیسی عاجزی ہوتی ہے؟ ہمبل, پرہیزگار, بالکل ٹھیک ہے. صابر ہوتا ہے, بالکل. اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل بھی کانپتے جو کہہ دیا ہے کہ ان کی نشانی بتائی گئی, ان کی کوالٹی بتائی گئی. اور ایسے لوگ کہ جن کے دل میں کوئی غرور تکبر بالکل نہیں ہوتا, تھوڑا بہت بھی نہیں ہوتا, بالکل. اور نرم دل بھی ہوتے ہیں, صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں, بالکل. ہم سب کے لیے کتنا بڑا چیک ہے کہ ہم اپنے قرآن کی ریسائٹیشن سنتے پڑھتے یا اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہمارے دل کی کیسی ہی کیفیت ہوتی ہے. اور اگر نہیں ہوتی ویسی جو کہ یہاں بیان کی گئی ہے تو ہم اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور کوشش بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں. اور ایٹ دا لاسٹ ہم نے جو ایک پوائنٹ دیکھا ہے کہ ہر عبادت کا جو مین فوکس ہوتا ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے وہ کیا ہے, اور جو ہمارے لیے کامیابی آسان کر دیتا ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی, ہماری دنیا بھی آسان ہو جاتی تب ہوا. بالکل بالکل صحیح بات. پھر ہم کنفیوز نہیں رہتے, ہم اسلام کو پورا پورا لیتے ہیں, ہمیں وہ انرجی مل جاتی ہے, وہ فیول ہمارے پاس ہوتا ہے. تقوی الون از دا کی ٹو سکسیس. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تقوی میں بڑھائیں اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں. آمین. بالکل. جزاکم اللہ خیرن کے سی واسل جزا. ان شاء اللہ اب یہ کہ ہم اپنا ایک نیکسٹ لیسن بھی اسٹارٹ کریں, چونکہ یہ والا لیسن بہت شارٹ تھا, آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگایا. ان شاء اللہ آج ہم اپنا اگلا لیسن بھی اسٹارٹ کریں. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی نیکسٹ لیسن اسٹارٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں تفسیر کا؟ یس. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ اس کو اسٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرن کے سی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان غفور. بے شک اللہ تعالی دفاع کرتا ہے اہل ایمان کا کفار کے مکر و فریب سے. بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی دھوکے باز احسان فراموش کو. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت حج کا انداز مکی اور مدنی صورتوں کا مکسچر ہے. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کے واقعی لگتا ہے کہ مسلمان اب امن اور چین سے مدینہ میں رہ رہے تھے, لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ مسلمان مکی دور کے بالکل آخر میں تھے. یہ آیت جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کا انداز بالکل مکی دور کے آخر کی آیتوں کا ہے. مشکلات کا سامنا تھا, چاروں طرف سے فتنے ٹوٹ ٹوٹ کے پڑ رہے تھے, اور کس طریقے سے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا گیا. پھر آپ مدینہ میں آئے اور اس وقت آپ کے ساتھ جو ساری چیزیں ہوتی گئیں, اللہ تعالیٰ نے ان اعصاب شکن حالات میں مسلمانوں کو خبر دی کہ غم نہ کرو, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ دفاع کرے گا ایمان والوں کے بھروسے پہ. دال فاعین کا روٹ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں دفاع کرنا, دور کرنا, اسی سے لفظ دفاع بھی ہے. اب دیکھیں جب روٹ کا پتہ چل جاتا ہے تو کس طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو اس ترجمے کے ساتھ حکم کر لیتا ہے نا. لفظ دفاع دور کرنے کی بات ہے, تو دفاع بڑا خوبصورت لفظ ہے. ایک ہی لفظ جو ہے اس کو تھوڑے سے مختلف اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت ہی اچھی بات, یعنی ایک نیا پن دکھتا ہے اور ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے کہ واقعی کس طریقے سے ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ سن 6 ہجری میں کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا کیونکہ وہ بہت غالب تھے اس وقت. صرف 2 سالوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ فاتح بن کے وہاں داخل ہو گئے. اگر اس بات کو ہم اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں تو کبھی بھی اسلام کے راستے میں آتے ہوئے گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، سچا اسلام اللہ کے حفاظت میں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ پروپیگنڈا آپ کو عام طور پہ دکھائی دے گا، مسلمانوں کے لیے بڑی سختی ہیں، حالات مشکل ہیں، اچھا ایئرپورٹس پہ جاؤ تو پینٹس پہن کے جاؤ، اپنا حلیہ بدل لو، یہ باتیں عام ہوتی ہیں۔ یہ آیت آپ کو اس کا جواب دے گی کہ ان الذین آمنوا، ایمان والوں کا دفاع کرتا اللہ، مسلمانوں کا نہیں کرتا۔ دیکھیے ایمان ایک مختلف کیفیت ہے اسلام سے، اسلام ایک لیگل ٹرمینالوجی ہے۔ آپ مسلم ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے، کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، دفتر میں بچے کی ولادت کے اوپر جو آفس میں لکھوایا جاتا ہے کس خانے میں آپ نے نام لکھا، یہ ہے آپ کا اسلام۔ لیکن ایمان بدلتا رہتا ہے۔ پچھلے سبق میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے ایمان اور اسلام پہ، تو یہاں آج کے مسلمان کو آج کے مومن سے تعبیر نہ کیجیے گا۔ اسلام ایک لیگل ٹرمنالوجی ہے۔ آپ اسکول میں آئے، آپ یہاں کے رجسٹرنٹ بن گئے، آپ رجسٹرڈ ہیں، ہر فائل میں آپ کا نام آ گیا، ہر لسٹ میں آپ کا نام آ گیا، یہ ہے مسلم ہونا۔ ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے یا اس کا اقرار کرتے ہیں تو مسلمان بن چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب آپ سب اسٹوڈینٹ جو یہاں آ چکے ہیں، ہمارے ریکٹس اور آپ کی پارٹیسپیشن اور کلاس کے ساتھ آپ کے تعلق کے ناطے میں ہر ایک کا فرق ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ پورے نمبرز لیتے ہوں، کچھ آدھے لیتے ہوں، اور کچھ ڈویژن صرف نمبرز پہ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں آپ کے ایٹیکیٹس، آپ کی پنکچولیٹی، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے 25 پہ 25 آتے ہوں ہر پیپر میں، لیکن وہ رول کال میں پورا نہ ہو، وقت پہ نہ آتا ہو، اس کا بیہیویئر اچھا نہ ہو۔ اب ہمارے پیپرز نے آپ کی وہ چیزیں نمبرز کے اعتبار سے اکیڈیمیکلی آپ کو 25 دے دیے، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کے نام کسی بھی اکیڈیمک ریکارڈ پہ نہیں، لیکن جب ایتھکس میں دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ بیسٹ اسٹوڈینٹ ہے یہاں کے۔ یہ ہے ایمان کے درجے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، بہت مشہور ٹرمینالوجی ہے اسلامی عقائد کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے، لیکن الاسلام لا یزید ولا ینقص یتنقص، کہ اسلام نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ آپ مسلمان ہو گئے، دیٹس اٹ، ختم، یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ دروازہ بن گیا، نہ اس نے اب گھٹنا ہے نہ بڑھنا ہے۔ لیکن ایمان ایک زندہ چیز ہے، ایمان ایک جاندار چیز ہے، لیونگ کریچر ہے، اور جو جاندار ہوتا ہے نا وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، یہ مائک میری ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، پچھلے ایک سال سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بالکل اتنا ہی اور ایسے ہی ہے، اور اچھی کیئر کی جائے تو چیزیں کئی کئی سال تک چلتی ہیں، خراب نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس سے آپ ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈال دیں تو ایک سال کے بعد اس میں چینجز آئیں گی، بالکل آئیں گی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس سے لے کے دنیا میں سے جانے تک انسان پر کتنے یزید و ینقص کے حالات آتے ہیں نا۔ پہلے بچہ بڑا ہوتا ہے، دانت اگتے ہیں، پھر دانت اترتے ہیں، آپ کبھی صحت مند ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی آپ ویٹ گین کرتے ہیں، آپ کبھی لوز کرتے ہیں، کیونکہ آپ زندہ ہیں۔ جو زندہ نہیں، ایک تصویر یا ایک اسٹیچو پڑا رہے، وہ ویسے کا ویسے رہے گا۔ یہی کیفیت ایمان کی ہوتی ہے، مختلف حالات میں ہمارا ایمان کم ہوتا ہے اور مختلف حالات میں ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ جتنے ہمارے اوپر ایڈورس کنڈیشنز آتے ہیں نا، ناموافق حالات آتے ہیں نا، اتنا ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے کہ گرمیوں میں پودے جلدی بڑھتے ہیں، آپ دنوں میں فرق دیکھیں گے پودوں کا۔ ہم تو یہاں ویسے بہت تیزی سے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہفتوں کے فرق سے پھول اگتے ہیں، ایک رنگ کے دوسرے کے، لیکن جو ہی سردی شروع ہوتی ہے ایسے لگتا ہے ہر چیز جم گئی۔ اور آپ کو شاید یہ چیز بھی معلوم ہوگی کہ ہمارا قد، یعنی یہ جو بچوں کے قد بڑھنے کے دن ہوتے ہیں نا، تو گرمیوں میں بچوں کا قد جلدی بڑھتا ہے، گرمیوں میں کھانا ہمارا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اتنی موٹی موٹی روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں گرمیوں میں، پھر آپ کو بھوک لگتی ہیں۔ تو جتنے ناموافق حالات آتے ہیں نا، اتنا ایمان بڑھتا ہے، اور جب ٹھنڈے حالات آتے ہیں نا، سرد حالات، تو پھر ہم بھی ٹھنڈ جاتے ہیں۔ بظاہر ہمیں مشکلات اچھی نہیں لگتی، ہمیں بیماریاں اچھی نہیں لگتی، لیکن اصل میں یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ ہمیں قرآن کا یہ پڑھنا اچھا نہیں لگتا، بہت پڑھ لیا آپ، تھک گئے ہاں، لیکن یہ پڑھنا آپ کے ایمان کی ہیلتھ کے لیے. اسی طرح کم بھی ہوتا ہے، شادیوں میں گمگن ہو جائیں، گھر کی کوئی شادی آ جائے، چار چھ دن آپ کی نمازیں خوشبو والی نہ رہیں، آپ کو اپنے اندر کمی کا احساس ہوگا. ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈیکیٹرز لگائے ہوئے ہیں. جیسے گاڑی کے اندر ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے نا تو لائٹ جل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ بیٹری کی لائٹ جل گئی ہے، کچھ گڑبڑ ہے. کوئی کچھ کہتا ہے اس کا تیل کم ہوا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے اس کا پانی کم ہوا ہوا ہے. اسی طرح یاد رکھے ہمارے اندر روحانی طور پر انڈیکیٹرز لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو چیک کیا کریں. کیوں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ تم اپنا محاسبہ کیا کرو، خود چیک کرو کہ تم کس درجے پہ کھڑے ہو. اگر آپ کسی چیز کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں نا تو وہ ٹھیک رہتی ہے. شوگر پیشنٹس کیوں دن رات اپنے آپ کو سوئیاں لگا لگا کے تکلیف دیتے ہیں؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، شوگر بڑی بھی تو نہیں کم تو نہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کو ٹیسٹ سے بغیر ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت میری بڑی ہوئی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے یا مجھے بار بار ٹوائلٹ جانا پڑ رہا ہے. اور کبھی کئی کئی دن وہ ٹیسٹ نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں مجھے پتا ہے میں ٹھیک ہوں. اسی طرح آپ ایک وقت آتا ہے کہ اتنے طاق ہو جاتے ہیں، اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا پتہ چلتا ہے. یہی ہے وہ کیفیت جس کو آپ کہتے ہیں فالہمہا فجورہا وتقواہا. ہم نے انسان کے اندر فجور گناہ کی کیفیت بھی پیدا کی ہے اور اس کے اندر تقویٰ کی کیفیت بھی پیدا کی ہے. آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ سوچ شیطان کی طرف سے آئی ہے، یہ رحمان کی طرف سے آئی ہے. کیوں حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان گلی بدل لیتا تھا؟ کیونکہ حضرت عمر اپنے ایمان کو اس لیول پہ رکھتے تھے کہ جس کو دیکھتے ہی شیطان جو ہے وہ کپ کپانے لگے. شیطان ہمیں دیکھ کے شاید دوسری گلی سے بھی آتا ہوگا کہ آؤ ذرا شیک ہینڈ کر کے چلا جاؤں. تو جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی طرف سے مدد زیادہ ہوگی. یہاں دیکھیے گا یدافع کے بعد ان آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر دفع کے بعد الا لگا ہو، الا جو کہ یا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو ایک گرامر کا رول بتانے لگی ہوں کہ دفع کے بعد اگلا لفظ یعنی اس کا صلہ الا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا. آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے فدفعوا الیہم اموالہم. سورۃ نساء میں ہم پڑھ چکے کہ یتیموں کے مال جو ہے پھر ان کے حوالے کر دو، وہاں یہ معنی آ رہا ہے. لیکن اگر دفع کے بعد ان ہو جیسے کہ یہاں ہے یدافع ان، تو اس کا معنی ہوتا ہے حمایت اور نصرت، مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہاں ان ہے نا تو مطلب کیا ہے کہ کفار کے مقابلے میں جب اہل ایمان سینہ سفر ہو کے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کے شامل حال ہوگی، وہ ان کی حق کا دفاع کرے گا. یقین کریں یہ اتنی بڑی بشارت ہے. مسلمانوں کو کسی ٹینکر کی اور کسی ایف سکسٹین کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہاتھ میں ہوگا. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بالکل ریت کی گولیاں بن کے گر جائیں گی. بشارت ہے کہ تم دشمن کی قوت اور وسائل سے خراساں مت ہو، مت کرو، اللہ تمہارا نگہبان ہے. ساتھ ہی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ شریک تمہیں خود ہونا ہے. یا ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے یدافع عن الذین آمنوا، جانا میدان جنگ میں تم کو خود پڑے گا، حق اور باطل کے مارکوں میں شریک تم ہوگے، پھر مدد ملے گی. تم گھر بیٹھ کے سو جاؤ اور کو آرام کرو، اللہ کہتے ہیں میں نے تو اللہ زینا آمنو کا دفاع کرنا تھا، وہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی ایمان کو بڑھانے. پھر ایک لیکچر جو کافی معروف بھی ہوا تھا، ویب پہ بھی موجود ہے، فروٹس آف ایمان. تو اس میں ہم نے ایمان کے جو پھل دیکھے تو اس میں ایک آیت سے بھی کوٹ کی تھی، سچے ایمان کا ایک پھل یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا دفاع کر دیتا ہے. ہاں ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، دھوکے باز اور احسان فراموش کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ کون سا دھوکا ہے؟ ایمان لا کر دھوکا دینا. یخادعون، کل اس پیچھے ہم پڑھ چکے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا اور خدا کرنا، دھوکا دینا، اور کفور نہ شکرا، احسان فراموش. اللہ اسلام جیسی پیاری دولت دے، اتنی پیاری نعمت دے، اور اس کے باوجود ایک انسان اس کی طرف نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس شخص کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی. ایسا شخص پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بالکل دور کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پہلی دفعہ حکم دیا جا رہا ہے. آپ یہاں لکھ لیں اس آیت سے پہلے نزول کے اعتبار سے یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت ملی تھی. 13 سال کی چوٹیں کھانے کے بعد، مکہ میں مشکلات برداشت کرنے کے بعد، سب سے پہلے اب اس آیت میں اجازت دی جا رہی ہے کیا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی، دیکھیے گا مجھول ہے، یعنی دے دیا، بس اللہ نے کہا اب اجازت ہے، لفظ نہیں آیا کس نے دیا، کیونکہ اس میں فائل کا نہیں پتا چلتا، کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو اجازت دی گئی، کس بات کی اجازت دی گئی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی جہاد کی ان مظلوموں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور ساتھ ان کو بتا دو کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے کس کی کہاں مدد کرنی ہے، کس طرح سے کرنا ہے اور کیا معاملہ ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے اوپر لوگوں کو خبر دی۔ مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، آپ کوہ صفا پر آئے، مشرقین کو توحید کی دعوت دی، ان کی آتش غضب بھڑک اٹھی، مخالفت کا طوفان کھڑا کر لیا، اس طرح وہی زبانیں جو کل تک صادق اور امین کہہ رہی تھی آج کاہن اور مجنو اور شاعر اور مفتری جیسے الزامات لگانے لگی۔ جو اسلام قبول کرتا اس پہ انتہا کے ظلم ڈھائے جاتے، حضرت بلال کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، پھر یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایسے لوگوں کو مارا گیا، کتنی تکلیفیں، یعنی لوگوں نے اپنی پشتوں پہ تاریخیں رقم کی، لوگوں کے ظلم کی، تکلیفوں کی، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ بڑے گھروں کے لوگ جیسے مصعب بن عمیر جیسے شخص مسلمان ہوئے اور ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا تکلیف دی گئی کہ ان کے جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کا چچا کچے چمڑے میں کس کر آپ کو باندھ دیتا اور چل چلاتی ہوئی دھوپ میں پھینک دیتا، دھوپ، پسینے اور تعفن کے مارے آپ کی جان نکلنے لگتی۔ آج بھی دیکھیں لیدر جیکٹس کتنی سردی میں پہنتے ہیں نا، گرمی میں اور مکہ کی گرمی میں جب لیدر کی جیکٹ پہنا کر اس میں باندھ کر دھوپ میں پھینکا جائے تو آپ سوچئے کہ کیا چربی نہیں پگھلتی ہوگی۔ لِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ظلم کی داستانیں تھیں۔ ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، کئی گھنٹے بے ہوش رہے، اور جسمانی اذیتیں، تکلیفیں، بات بات پر مذاق، ہر آیت پر اعتراض، ہر حکم شریعت پر آوازیں کسے جا رہے ہیں، کفر کا ہر تیر جو تھا وہ اسلام کی طرف ہو رہا تھا، لیکن خاموش، کفوا ایدیکم، خاموش خاموش، ابھی ہاتھ روکے رکھو۔ اور آخر اجازت مل گئی مکہ سے مدینہ آنے کی۔ یثرب نام کی ایک چھوٹی سی بستی کو مدینہ تو نبی کہا جانے لگا، اور اس طرح مسلمان 250 میل کا سفر طے کر کے اتنی دور آگے، پھر بھی ان کے غضب اور غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، مسلمانوں کو چین نہ لینے دیا۔ 10-10-20 کافر آتے اور مدینہ منورہ میں چھپ چھپا کر حملے کرتے، مسلمانوں کی چراگاہوں میں ان کے جانوروں کو تکلیف دیتے، اور اس قسم کے کرتے کرتے کام جب حد ہو گئی، تقریباً 14-15 سال ہو چکے تھے مسلمانوں کو ظلم سہتے ہوئے، تو آج کہا جا رہا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، بس اب صبر کا پیمانہ لبریز، اب تم اتنے ہو چکے ہو کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو، اب ذرا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، ان کو بتاؤ کہ تم ایسے نہیں ہو۔ اور سوچئے وہ وقت کتنا کٹھن تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادر موجود تھے مسلمانوں کی صفوں میں، جنہوں نے بعد میں اتنے جوہر دکھائے، حضرت حمزہ جیسے موجود تھے، ٹھیک ہے خالد بن ولید تو مسلمان ذرا بعد میں، لیکن اتنا زیادہ ڈسپلن تھا کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیے کہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ کو مکے کے 13 سالوں میں کوئی ایک جھڑپ نہیں دکھے گی، کہ جذبات میں آ کے حضرت عمر نے مکے مار کے مار دیا کہ چلو بھاگ جاؤ، گولی چلا دی۔ آج کے مسلمان نے تو ہر بات کو اسلام کا نام لے کر بدنام کرنے کی ٹھان لی نا، کہ جی ہم نے خودکش حملہ کیا تو اسلام کے نام پہ کیا، ہم نے مدرسوں میں جا کے گولیاں چلائی ہیں تو اسلام کے نام پہ چلائی ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام سمع و بصر کا حکم دیتا ہے، سنو، دیکھو، غور کرو، اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اتنا پیارا ڈسپلن تھا کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جو صحابہ تھے کتنے انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ صحابہ کرام بہادر بہت تھے، آپ کہیے کہ وہ بہادر ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر بندھے ہوئے لوگ تھے۔ کسی میں کتنی بڑی قابلیت کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ منہ سر ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا منہ توڑ ہو جاتا ہے، تو اس کی خوبی خامی بن جاتی ہے. اگر صحابہ کرام سرکش ہوتے نا تو آپ خود ہی آپس میں مر کھپ کے تیار ہوتے. اللہ نے یہاں تکلیفوں کی بھٹیوں میں تپایا, ان کے ایمان کو بڑھایا. یدافع یعنی الذین آمنوا کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے اس درجے پہ کیا کہ جہاں واقعی اللہ کی مدد آتی ہے. اگر شروع میں یہ لڑائی جھگڑے ہوتے تو آج ہمارا حال جیسے آپ دیکھیے کہ اسلام تو ابھی آیا نہیں اور مسلمان لڑنے کو تیار ہیں. کسی بھی کام کے آغاز میں ہی اگر آپ دیکھیں کہ عہدوں کی جنگیں شروع ہو جائیں, لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں, کوئی ملک ابھی آج آزاد ہوا ہے اور اس میں صدارت اور وزارت کے جھگڑے شروع ہو جائیں, تو آپ سوچئے کہ اس کے اندر باقی مسائل کتنے بڑھ جائیں گے. پاکستان بننے کے کتنے سال کے بعد 1965 میں جنگ ہوئی تھی, لیکن اس نے بھی مسلمانوں کو کتنا نقصان دیا. تو لہٰذا اسلام کیا ہمیں یہاں پیغام دیتا ہے کہ پہلے برداشت کرو. آپ اس کو اس اینگل سے بھی لے لیں کہ ایک لڑکی سسرال میں جاتی ہے, جاتے ہی اپنے حق مانگنے شروع ہو جائے, جاتے ہی وہ کہے بس جو میں چاہتی ہوں وہ کرے, تو نہیں, پہلے صبر تو کرو, ہو جائے تم پہ ظلم تاکہ تم ایمان کے اندر آ گیا ہو, پھر تم ذرا اللہ تعالیٰ کی مدد سے بات کرو گی تو مدد ہوگی. تو بہرحال ہر بندہ اس کو اپنے اینگل سے سمجھ سکتا ہے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, اور وہ مظلوم جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے نا حق. کون؟ مسلمان جو مدینہ میں پھنسے ہوئے تھے, نہ چور تھے نہ چکے تھے, لیکن کیسے ان کو گھروں سے نکالا, ان کے گھروں پہ قبضے کر دیے. جب مسلمان ہجرتیں کر کے آئے تو اپنے گھر ایسے کھلے چھوڑ آئے تھے, کوئی ساتھ تھوڑی لا سکتا ہے بندہ سامان. پیچھے سے لوگوں نے یوں لوٹ مار کی کہ جیسے مال مفت دلے بے رحم والی بات. کیوں؟ قصور کیا تھا؟ الا یقول ربنا اللہ, بس صرف اتنی سی بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ. تمہیں تم کچھ نہیں کہتے, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تمہارا رب کوئی اور ہے یا اس کو مانو یا ان بتوں کو چھوڑو. مسلمانوں نے تو بہت کم ان کو ڈائریکٹ چوٹ کی تھی اس پہ کہ تم بتوں کو نہ پوجو, بس یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ رب بہت ہے, وہ ہماری مدد کرنے کو کافی ہے. ایسے مسلمانوں کی پھر اللہ مدد کیوں نہ کرے؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی؟ فرمایا ولولا دف اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ بچاؤ نہ کرتا ان لوگوں کا, کن کا؟ جن کا بعد میں کیا, تو کیا کرتا؟ انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر طاقتور کی غارت گری سے منہدم ہو جاتی. کیا؟ لہدیمت سوامی و بیعوں و صلواتوں و مساجدو یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا, اور اگر اللہ بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر تو طاقتور کی غارت گری سے منہدم ہو جاتی, یعنی گر جاتی خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, اور اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. اس کو تو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج اللہ کے دین کی مدد کرنے کو ہم اللہ پر ایک احسان جتلاتے ہیں. اللہ کہتا ہے اصل میں تم میرے دین کی مدد کر کے اپنی مدد کر رہے ہو, تم اپنی زندگیوں کو بہت سارے فتنوں سے محفوظ رکھ رہے ہو, کیونکہ تم میرا دفاع کرو, میرے دین کا دفاع کرو, میں تمہارا دفاع کروں گا. اور تم کیا کرو گے اللہ کے لیے؟ تم تو کمزور انسان ہو, لیکن اللہ کیسے مدد کرے گا تمہاری؟ کہ ان اللہ لقویٌ عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور سب پر غالب ہے. اس آیت کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے ربانی سیاست کا ایک اصول بیان کر دیا. دیکھیے, ایک سیاست انسانوں کی بنائی ہوئی ہے نا دنیا میں جو ہمیں دیکھتی ہے پالیٹکس کے طور پہ, لیکن اللہ کی ذات نے یہاں ایک ربانی سیاست کا اصول بیان کیا, اور وہ کیا ہے کہ طاقتور کا توازن برقرار رکھنے میں ہی تمام بنی نو انسانیت کا بھلا. اگر جس کے ہاتھ میں طاقت ہے, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اگر یہ اصول دنیا میں چلے گا نا, تو یاد رکھیے کہ طاقتور دن بدن طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم اور جابر بھی ہوگا, جیسے آج دکھ رہا ہے. یہ جو ہمیں آج گلوب پہ نقشہ ملتا ہے نا, یہ امیر ملک, یہ غریب ملک, یہ سپر پاورز, یہ ایشین کنٹریز, یہ ویسٹرن کنٹریز, یہ بانٹ غیر فطری ہے. اسلام اس چیز کو بالکل پروموٹ نہیں کرتا کہ کچھ ملک تو اتنے زیادہ بڑے بن جائیں کہ ان کے ہاتھ میں ساری مونوپلیز آ جائیں, وہ قوانین پاس کریں، وہ دنیا کو امن دیں، وہ چین دیں، سب ان کی طرف دیکھیں۔ اللہ نے سب کی نظریں اوپر لگوائی۔ مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کتابوں میں جو اکثر پڑھایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں عملی طور پہ کہاں پڑھایا جائے گا، لیکن ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز کی کتابوں میں ایک جملہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ حاکمیت اعلی اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن میرے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا، میرا نہیں خیال کہ ٹیچرز بھی اس کا کوئی مفہوم بیان کرتی ہیں۔ رٹ لیتے ہیں یہ جملہ اسٹوڈینٹ کہ ہاں جی، حاکمیت اعلی کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، اور ساتھ ہی وہاں پھر سپریم کورٹس اور سپر کورٹس اور بڑی طاقتیں، بڑی طاقتیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس دنیا کے بارے میں؟ حاکم اعلی اللہ ہے۔ قوانین ادھر سے آئیں، پابندیاں ادھر سے لگے، وسائل ادھر سے آئیں، ایڈ ادھر سے آئے، اس سے لوگ ڈرے، اس کی طرف نگاہیں لگائیں، اس کی آرمی بن کے جیے، اس کی چھونیاں بنے لوگ، اس کی منڈی بنے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ جو بندہ اللہ کے اس قانون پہ چلے گا نا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر طاقت اور قوت ایک قوم کے ہاتھ میں دے دی جائے تو دنیا سے امن اور سلامتی کا جنازہ نکل جاتا ہے، جیسے کہ آج نکل رہا ہے۔ طاقتور ہاتھ کمزور اور بے بس قوموں پر اس طرح پڑتے ہیں کہ دن بدن ظلم ہوتا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں، ٹوکے کون؟ دیکھے کوئی برا کام کرے، غلط کرے تو تھانے دار صاحب کو بلائیں گے، اور اگر تھانے دار ہی کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال لیں تو کون روکے گا؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے ذمن میں، شہر اور بستیاں کھنڈر بن جاتے ہیں، باغ اور کھیت اجاڑے جاتے ہیں، عزتیں آبرو لٹنے لگتی ہیں، سارے خزانوں پہ قبضے ان کے ہونے لگتے ہیں، کوئی بول نہیں سکتا۔ آپ بنا لیں یو این او، کس کے ہاتھ میں اس کی چابیاں، کس کے پاس ہیں ان کی ساری سیٹیں؟ حتیٰ کہ بھی اس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی مذہبی عبادت گاہیں بھی قائم نہیں رہتی۔ اب دیکھیے، لوگ دین کو مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کریں، لیکن ان کو اپنی مذہبی عبادت گاہ سے عقیدت بہت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہر سال میں ایک دفعہ وہاں جا کے عید کی نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، ہر جمعے میں جا کے نماز تو پڑھنی ہے نا۔ اب جب بھی کہیں بے چینی ہوگی نا، تو مخالف قوم جو ہوتی ہے نا، وہ دشمن کی جو مذہبی باتیں ہوتی ہیں نا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتی ہے۔ یہ شروع سے ہسٹری میں آتا جا رہا ہے۔ بیت المقدس جس کے ہاتھ میں آیا نا، نصارا یا یہود، ان دو کے ہاتھ میں اصل میں رہا نا، حضرت عمر سے پہلے پہلے یروشلم کبھی یہود کے ہاتھ میں آتا تھا، پھر کچھ صدیوں کے بعد نصارا کے پاس آتا۔ جس کے پاس بھی آتا تھا نا، اس کا غلبہ ایسے آتا تھا کہ وہ غیر، دوسری جو قوم تھی نا، اس کے عبادت خواہوں کو خراب کر دیتے تھے، پھر ادھر آتا تو وہ بدلہ لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑی طاقت ظلم کی اس حد پہ پہنچ جائے کہ دوسری قوم کی مذہبی عبادات کو بھی غیر محفوظ کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ اس کا آخر ہے، انجام غلط ہوتا ہے۔ کہ جب مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی گولیاں چلنے لگے، چلیں بازاروں میں اور جوا خانوں میں تو لوگ غیر محفوظ ہوتے ہی ہیں، کیونکہ وہاں جواری اور شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب مسجدوں کے اندر گولیاں چلنے لگے، جب مسجد میں آئے ہوئے جو دن میں 17 بار کہہ رہے ہیں یا کنا بدو یا کنا سے، ان کا ٹیمپرامنٹ اتنا لوز ہونے لگے کہ وہ بات بات پہ گولی چلا دے، اور دوسروں کے مسلک کے خلاف بات دے کر ان کو مسجدوں سے نکالنے لگے، تو یاد رکھیں کہ پھر حق کی بات دب جاتی ہے۔ اور یہی بات جہاں فرما دی کہ اگر وَلَوْ لَدَفُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ باز کا باز سے بچاؤ نہ کرتا، ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا، تو یاد رکھو، یعنی اگر ظالم کا ہاتھ اللہ نہ پکڑتا، اللہ تعالیٰ طاقتور کو نہ پکڑتا، تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا تھا؟ لہدیمت، ہدیمہ سے ہا دال میم اس کا روٹ ہوتا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں نا، عبارت منہدم کر دی گئی، یعنی گرا دی کے معنوں میں، گرا دی جاتی، گرانا، منہدم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں بھی یہ لفظ استعمال ہوئے، کیا گرا دی جاتی؟ سوامیہ۔ سوامیہ کا لفظ ہے، یہ سوامتن کی جمع ہے، پہاڑوں اور جنگلوں میں آباد لوگ، ان کی جگہ، یعنی تارک الدنیا جو راہب ہوتے ہیں نا، ان کی عبادت گاہیں، حجرے۔ آپ نے پیچھے واقعے میں سنا تھا، جریج نام کا ایک راہب تھا، اور کسی جنگل میں اس نے ایک چھپر ڈالا ہوا تھا، تو وہ چھپر، وہ عبادت خانے، وہ حجرے جو راہب اپنے لیے بنا لیتے ہیں، ان کو سوامے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مخصوص۔ یہ بھی گر جاتے، یعنی جنگلوں میں بھی لوگ محفوظ نہیں رہیں گے۔ پھر وبیعن، یہ لفظ غور سے پڑھیے گا، بعض لوگ اس کو بیعن کہہ دیتے ہیں، یہ ہے بیعن، عین سے ہے، یہ بیعتن کی جمع ہے، یعنی اس کے آخر میں تائے مربوطہ لگا دیں، بیا کہتے ہیں عیسائیوں کے گرجے یعنی چرچز، آپ اس کے اوپر چرچ لکھ لیں گے تو بات آسان ہو جائے گی، کنیسہ بھی بولتے ہیں ان کو. اور تیسرا لفظ ہے وصلواتن، کلیسے. صلواتن کا لفظ جو ہے یس سلوتا بھی کہتے ہیں اس کو، یہودیوں کے عبادت خانے یعنی سینیگوگز جس کو آج کے دور میں اب بولتے ہیں، یہود کے عبادت خانے. اور چوتھے ہیں مساجد، مسجد کی جمع یعنی مسلمانوں کی عبادت کا ہے. گویا کہ اس میں سارے معروف مذاہب کی مذہبی عمارات کے نام لیے گئے کہ اگر کفار سے قتال اور جہاد کے احکام نہ آتے، اللہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کا حکم نہ دیتا، تو ایک وقت ایسا آ جاتا کہ یہ ظالم اتنے بڑھ جاتے کہ سارے مذاہب کی عبادت گاہوں کو ختم کر دیتے، کسی مذہب اور ملت کے لیے امن کی کوئی جگہ نہ ہوتی اور لوگ اس طریقے سے دوسروں کو تکلیف دیتے. پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے کے، دشمن کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت دے کر بہت ساری چیزوں کو بچا لیا. اور اگر ایک ہی قوم کا اقتدار باقی رہے تو ان میں تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنے غلط کاموں کو صحیح قرار دیتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نایات میں اللہ نے اپنا قانون دف دال فائن، قانون دف جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ میں ان کو ہٹاتا ہوں، ان کا زوال شروع ہوتا ہے چاہے وہ عیش میں چلے جائیں یا ظلم میں چلے جائیں. تو تھوڑا سا ان کا جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری طرف آ جاتا ہے. ایک سوال آتا ہے کہ صرف عبادت گاہوں کا تذکرہ کیوں کیا، بازاروں کا کیوں نہیں کیا، یا گھروں کا کیوں نہیں کیا، مالز کا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا وہ چیز ہے، وہ جگہ جس میں لوگ امن کے لیے آتے ہیں، محفوظ سمجھی جاتی ہیں. تو جن علاقوں میں عبادت گاہیں ڈھا دی جائیں تو سوچئے کہ یہ فساد کی پھر آخری قسط ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا سب کچھ. اچھا یہ جو بات ہے نا مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، بعض نے زبردستی اس میں صوامع و بیع و صلوات کو بھی لیا، کہتے ہیں کہ یہ ان سب میں اللہ کا ذکر بیان ہوتا ہے. اگر آپ مان لیں تو یہود نصارہ بھی اللہ کا ذکر تو کرتے ہی ہیں نا، لیکن کس خدا کا کرتے ہیں یہ نہیں پتا، وہ جیسس گاڈ کا کرتے ہیں یا اللہ کا کرتے ہیں. لیکن یہاں آپ فیل کریں گے تو مساجد کے ساتھ اسم اللہ کا لفظ آ رہا ہے. آج کے دور میں تو اللہ ہی کا نام صرف مسجدوں میں ہی ہے، کسی دور میں اگر ہوتا تھا تو پھر وہ ان جگہوں میں بھی ہوتا تھا. پھر فرمائے والا ینصرن اللہ من ینصرہ، یقین کریں اس آیت کو اگر آپ بڑے خوبصورت لفظوں میں لکھیں. آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں گی، مجھے اس آیت سے بہت فائدہ ہوا. انسان کی فطرت میں لالچ ہے، ہم جتنا بھی بے نیاز ہو کر اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیں نا، دین کی باتیں کوئی بھی سوشل ورک، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سوچ ضرور جاتی ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. مثلا جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ذمہ داری سمجھ کے تبلیغ کرتے ہیں نا، ہمارا فرض ہے امت مسلمانہ کے ناطے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں ضرور لالچ آ جاتا ہے کہ میرے کہنے سے اگر کوئی دین پہ آئے گا تو میرا صدقہ جاریہ بنے گا. بات سمجھ رہے نا، ہر استاد یہ سوچ لیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ نہیں اس کے آنے سے میرا تو فائدہ ہے نا کہ میرا صدقہ جاریہ بڑھے گا. اب اس صدقہ جاریہ کی سوچ لے کے آخرت میں جاتی ہے نا بندے کو. اب آپ سوچئے جیسے آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں، آپ دین کی مدد کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا والا ینصرن دین اللہ، اللہ کی مدد یعنی یہاں اللہ کی مدد کون کرے گا، کوئی کر سکتا؟ وہ تو الناصر النصیر، وہ تو خود ہے. یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. یعنی یہ آیت ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے دین کا کام کرنے کی. آپ کیا کریں کہ ایک خوبصورت سی کیلی گرافی میں اس کو لکھیں، آپ کے سیل فونز عموماً آپ کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، کیا رہتا ہے، کی چین رہتی ہے، سب سے زیادہ کون سی چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے؟ ٹیلی فون ہی رہتے ہیں ماشاء اللہ، جو ہوتا ہے اس پہ لکھ کے چپکا لیں. تو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. یقین کریں یہ ہے وہ جملہ جو آپ کے گھر والوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، یہ آپ کے دین کی طرف سے رکے ہوئے قدموں کو تیز کر سکتا ہے کہ دیکھو اللہ کے بندے میں مدد کرنے نہیں جا رہی، اللہ کی مدد لانے جا رہی ہوں. پھر جو بندے کی مدد ہوتی ہے نا، بندہ اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے، بندہ اللہ کے دین کا دفاع کرتا ہے اللہ اس کا دفاع کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھے دفاع کرنا مدد کرنا، ذرا اس کے ساتھ ہی سوچیں کہ حالات فرق ہوتے ہیں نا. مثلا ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں کچھ ہو رہی ہی نہیں ہوتی، اب وہاں چیزوں کی حفاظت کوئی مشکل ہے؟ آپ گھر میں بھی پیسے رکھے، سونا رکھے، چاندی رکھے، آپ کے سر پہ کوئی پولیس کا احسان نہیں ہے، آپ اس گلی میں کوئی چوکی دار نہیں رکھیں گے، آپ کہیں گے ضرورت ہی نہیں، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، ایک وہ دفاع. اب لکھے ذرا اس میں سٹیپس آئیں گے. یعنی ایک وہ حالات ہوتے ہیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. اب آپ سوچ لیں دین کو ہیرے کی پوٹلی ہے، کوئی بھی ڈائمنڈز کی پوٹلی ہے آپ کے پاس، واقعی ڈائمنڈز بھی اللہ نے بنائے، دین بھی اس کا ہے، کوئی تقابل بھی نہیں ہے. میں تو کہتے ہوئے بھی یہ سوچ رہی ہوں، لیکن اپنی نظروں میں آپ کوئی قیمتی چیز سوچیں کہ اللہ کا دین ایک خوبصورت سی قیمتی پوٹلی کی صورت میں آپ کے پاس تھا، دنیا میں آیا. ایک وہ دور ہوتا ہے خطرہ ہی کوئی نہیں، اب اس وقت کوئی حفاظت کرے گا تو اس کا کوئی خاص اجر ہے، ہے تو صحیح لیکن اتنا نہیں. سیکورٹی گارڈ کو پیسے تو دینے ہی پڑیں گے گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ ایک اپنی اپوائنٹمنٹ میں. لیکن آپ سوچیں کہ آپ کو پتا چلے کہ آج کل ایک گینگ نکلا ہوا ہے، چوروں کا ایک گروہ ہے اور گلی گلی پھر رہا ہے، آپ کے اس ڈائمنڈ کی تلاش میں کسی جگہ مخبری ہو گئی، آپ بتائیں کہ ان حالات میں جو اس ڈائمنڈ کی پوٹلی کی حفاظت کرے گا اس کا مقام بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا نا. بس یہ ہے خوش قسمت لوگوں کے حصے کی باتیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت یہ بڑے ہی آنر والا کام ہے، جو توحید کی شمع لے کر طوفانوں اور آندھیوں سے الجھتا ہوا آگے بڑھتا ہے نا، تاکہ لوگوں کے دلوں سے اندھیرے ختم ہوں، لوگ کفر سے شرک سے پاک ہوں. وہ کفر شرک اور بدعت جس نے صدیوں سے خیمے گاڑ رکھے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، وہاں حق کا بول بالا ہو جائے تو اللہ ایسے لوگوں کی مدد خود کرتا ہے. یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، آپ مانے کہ نہ مانے، کل بھی ہوا، آج بھی ہوا، ہو رہا ہے اور کل تک ہوتا رہے گا. جس کو یقین نہیں آتا جا کے آزما کے دیکھ لے. کہتے نا کہ آزمائش شرط ہے، شرط یا علاج، 100% گارنٹیڈ. میں تو اس کی سب سے بڑی گواہی دوں گی، میں کہتی ہوں جتنا بندہ اللہ کے کام میں آتا ہے نا اللہ اس کے کام سنوارتا ہے. صرف ایک دفعہ آپ کو اپنا ہر معاملہ اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے. وہ ان اللہ لقوی عزیز، وہ غالب وہ قوی ہے. آپ اور میں کسی چیز کی کیا حفاظت کریں گے؟ ہم کیوں بینکوں میں جا کے پیسے ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے بینک قوی ہے، ان کی سیکیورٹی اچھی ہے، ان کے الارم اچھے ہیں، وہ راتوں کو بھی پہرا دیتے ہیں. حالانکہ جب گولی چلتی ہے تو وہ گارڈ مین کو چلے یا ہمارے اوپر چلے ایک ہی برابر ہے، لیکن بھروسہ ہے نا، تو ان کو دے کے آ جاتے ہیں اپنے پیسے، اپنی چیزیں. تو جس نے اللہ کے لیے یہ سارا کام کیا، جس نے اپنا سارے ایکسٹرا ایسٹس اللہ کو ہی دے دیے، محفوظ ہو گیا کہ نہیں؟ دیکھیے بینک میں پیسہ رکھ کے محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں سیکیور ہو گیا فیوچر. کیوں؟ ہے پیسے، جب چاہیں گے نکال لیں گے. سنڈے کو نکالنے دیتے ہیں پیسے یا اب کیا کریں گے؟ نہیں نکال سکتے، مشکل آ گئی، ویٹ کرنا پڑے گا نا. پھر لمٹ ہوتی ہے کچھ بینکوں سے پیسہ نکالنے کی؟ بالکل ہوتی ہے. کیا کریں گے اگر اس سے زیادہ مشکل آ گئی؟ لیکن اللہ کا بینک ہر وقت کھلا، ڈے اینڈ نائٹ، فل ٹائم سروس. دنیا کے بینک لمیٹڈ، اللہ کا بینک ان لمیٹڈ. نوٹوں کا بھی میں نے دیکھا کہ ہوتا ہے، چھوٹے نوٹ نہیں نکالو، بڑے نکالو، بڑے نہیں نکالو، چھوٹے نکالو. جیسے امریکہ میں اگر کوئی بینک سے نوٹ نکلواتا ہے تو $20 کے نوٹ نکلتے ہیں، 100 کا نہیں دیتے وہ، پھر کچھ اور کرو تو پھر شاید ملے گا. اللہ کہتا ہے نہیں، بڑے سے بڑا نوٹ لینا ہے، مانگ کے دیکھو، میں دوں گا. کیا کرتا ہے اللہ؟ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں؟ اب آپ 1, 2, 3 کر کے نوٹ کرتے جائیں. الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ، کون لوگ؟ میں ینصرہ، کون اللہ کی مدد کے مستحق ہے؟ میں اس جملے کو بول رہی تھی نا تو میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا جو اکثر لوگوں سے سنتی رہتی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ سوشل ہیلپ. کیا بولتے ہیں؟ سوشل ہیلپ ہی بولتے ہیں نا، سوشل سیکورٹیز. کن کو ملتی ہیں؟ جو وہاں کے نیٹوز ہوں، جو وہاں لیگل ہوں، جو ٹیکس پے کریں. اور کس کو ملتی ہیں؟ ڈیزرو کریں، کچھ شرائط ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ میں مدد کروں گا جو میری مدد کرے گا، لیکن شرائط ہیں. پہلی شرط، الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ان کو ہم اقتدار بخشیں تو وہ پہلا کام کیا کریں؟ خزانے کا دروازہ کھول لیں اور تجوریاں بھر لیں، ساری چیک بکس کے اندر اپنے نام لکھوا لیں، ہر چلتے بزنس میں اپنا شیئر ڈلوا لیں۔ دیکھیے، جب ریایا ایسی باتیں کرتی سنتی ہے نا، میں سنتی ہوں لوگوں کی چلتے پھرتے باتیں کہ جو کاروبار بڑھتا ہے اس میں ہمارے بڑوں کا حصہ ڈل جاتا ہے، ورنہ دھمکی ہیں کہ ہم اس کو بند کر دیں گے۔ فلاں چین ہے وہ ہر روز اتنا دے رہی ہے ہمارے بڑوں کو، فلاں اتنا دے رہی ہے۔ جب عام پبلکلی یہ باتیں ہونے لگے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ باتیں ان کے کانوں تک بھی تو پہنچتی ہوں گی نا۔ مجھے ایسے اتفاق ہوا، ایک آدھ جگہ چلتے پھرتے، کہیں کھانا کھاتے پیتے باتیں، کلپس دیکھنے کا کچھ خبروں کے، سرے عام لوگ حکموں کے نام لے کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ اب سوچنا چاہیے، اب ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ تو میں سوچتی ہوں میرے جیسا بندہ جو بالکل ہی نہیں ان چیزوں کو دیکھ پاتا، تو جو لوگ ہیڈ میڈیا پہ ہوتے ہیں وہ خود نہیں سنتے ہوں گے۔ لیکن آپ امیجن تو کریں کہ جب امکن نہ ہوں فی الارض کی کیفیت ہو جائے کہ اقتدار ملے تو اس کا نشہ چڑھے یا نشہ اترے۔ آپ کو پتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز شہزادے تھے، موٹے، اور جب خلیفہ بنے سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کو کہیں چٹکی بھرتے تھے تو سکن نہیں آتی تھی ہاتھ میں، اتنا خوف تھا۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اے عمر تجھ سے اس کا پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے کچھ پیسے بچا کے میٹھی چیز بنا لی کہ آج شوہر کو بتاؤں گی کہ آپ کی پسند کی چیز بنائی ہے۔ کہاں سے آئے پیسے؟ کہا وہ پیسے جو روز ملتا اس میں تھوڑے تھوڑے بچائے، بیت المال سے ملتا ہے، کیونکہ خود تو کام نہیں کریں گے، وہ جو اجتماعی کام کرتا ہے اس کا خرچہ بھی اجتماعی لوگ اٹھاتے ہیں، تو بیت المال سے آتا تھا حصہ ابو بکر کے گھر کے کھانے کا۔ کہا اچھا، اس کا مطلب اتنی گنجائش ہے کہ تمہیں کم دیا جائے، آرڈر پاس کیا کہ کل سے میرا خرچہ کم کر دیا جائے۔ ام مکنہ ہوں فلر دی مکن یو مکین و تمکین، اسی سے لفظ مکن، مکان، امکان۔ ہم اپنی کامیابیوں کے امکانات خود بڑھاتے ہیں اور خود گھٹاتے ہیں۔ پہلا کام ہے مسلمان حکمرانوں کا اقام الصلاح۔ مسلمان ہے اس لیے توحید کی بات تو آئی نہیں، کلمہ لا الہ تو ہے ہی، اسی کے نام پہ تو حکومت ملی تھی، لا الہ الا اللہ تو ہے ہی۔ اب اقام الصلاۃ، اب قائم کریں اجتماعی نمازوں کا ماحول، واتوا الزکاۃ پھر زکات دینے کا نظام بنائیں، وامروا بالمعروف اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا۔ کون، کوئی مولوی کریں گے؟ نہیں، حاکم وقت کرے گا۔ اسی لیے ایک دور ایسا تھا کہ مسلمان خلیفہ جو ہوتے تھے وہ قاضی بھی ہوتے تھے اور امام مسجد بھی ہوتے تھے اور جمعہ کا خطبہ بھی وہی دیتے تھے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اور روکتے ہیں ان کو برائی سے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ آپ بتائیے، جہاں ایسے حکمران آ جائیں، جہاں ایسے نظام چلیں گے، کیا پھر وہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں فلاں ایک پینی ٹیکس نہیں دیتا، کوئی ہے ہی نہیں نظام۔ یقین کریں کہ وہ جیسے کسی الماری کے سارے ڈراز ٹوٹ جائیں اور جتنی چیزیں ساری ایک ہی کھاتے میں پڑ جائیں نا، اس طرح وہ چھن چھن بج رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک۔ کوئی ٹریفک پہ آپ چل رہے ہیں، آپ کی مرضی، جس کی لاٹھی اس کی بہن، کوئی رول نہیں، کوئی ٹریفک نہیں، کوئی لین نہیں، مال دھندے میں نہیں، کہیں کوئی رول ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا، پہلے سیدھے تو ہو۔ سونا اگلتی ہوئی زمینیں ہمارے ملکوں کی، ہمارے مسلمانوں میں جتنی سکلز ہیں، کیا خیال ہے مسلمانوں کو اللہ دماغ کے بغیر پیدا کر رہا؟ کیا ان کے اندر ہمت طاقت نہیں، برین ہے؟ آپ کو پتا ہے کینیڈا میں ایک جگہ ہے، اتفاق بھی ہو مجھے جانے کا، ایک مسلمان کے نام پہ وہ روڈ بنی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ سال پہلے وہاں انہوں نے اس کی سارا نقشہ بنایا اور وہ بہت اچھا رہا کہ آج وہ نام مسلمان ملک شخص کا نام ہے اور اس نام پہ وہ روڈ ہے۔ اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، ایک ایسی کمیونٹی ہے غالباً شالیمار اس جگہ کا نام ہے، وہ تو قدر کرتے ہیں، جب کسی میں خوبی ہوتی ہے وہ ان کا نام رکھتے۔ اب آپ کہتے ہیں کریں کیا؟ بس دعا کرو کوئی اللہ مجاہد بھیج دے، بس دعا کرو پاکستان میں اور مسلمانوں میں خلافت آ جائے۔ آ گئی، آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں، آپ کو خود بھی ہنسی آئے گی۔ صرف میں کچھ ایسی بات نہیں کر رہی، شعور کو بیدار کرنے کے لیے بات کر رہی ہوں۔ کل سے ایک لا پاس ہوتا ہے، اور سچی بتاؤں میں بات کہتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم یا صدر کون ہے، مجھے فرق نہیں پتا، ایک نام میرے ذہن میں لیکن واللہ ہی مجھے اس وقت نہیں پتا وہ صدر ہیں کہ وزیر اعظم ہیں۔ بہرحال آپ ایک قانون پاس کرتے ہیں کہ کل سے صدر پاکستان کا نام بدل کے خلیفۃ المسلمین رکھ دیا. آپ لائیں ذرا اس نام کو جو بھی آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ان کا نام کل سے وہ خلیفۃ المسلمین ہے. کیسا تصور آتا ہے؟ نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ آپ کل سے زکوٰۃ کمیٹیاں بنا دیں. کہ آپ کہتے ہیں جو ہی نام بدلیں گے یوں بخشن سیدھا ہو جائے گا, لوگ مسجدوں کی طرف بھاگیں گے بھاگیں گے. ہنسی آ رہی ہے نا سوچ کے؟ ناموں سے کیا ہوگا؟ یہ تو ایسی ہے کہ جو گیدڑ ہے وہ شیر کے کپڑے پہن لے تو شیر بن جائے گا. ناموں سے کچھ نہیں ہوگا, پہلے کے لوگ پیدا کرنے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا ویئر وی کین اسٹارٹ فروم, ویئر وی کین اسٹارٹ, کہاں سے شروع ہوں, یہاں سے شروع ہوں, ایک ایک بندے کے اوپر جائیں. پہلے فرد کی صورت میں تو نمازی بنو, صلات ہو. جب ایسے لوگ ہوں گے حکمران تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے ہیں ایک برا گیا شکر کیا, اب اسے بھی برا گیا تو اسے بھی بڑا شکر کریں گے. چہرے بدل کے لوگ آتے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں فلاں آئے گا دیکھنا اگلے دن ساری سینکشنز ختم ہو جائیں گی, دیکھنا اگلے دن ساری ایکسپورٹ جو وہ کھل جائے گی, چلو جی کاروباری طبقہ خوش ہو گیا. اور وہ تھوڑی دیر خوش ہوئے پھر کچھ حال پڑے کہنی وہ لاؤ جو سارے زمینداروں کو خوش کر دے. یہ آنکھ مچولی کا کھیل ہم پچھلے 60 سال سے دیکھ رہے ہیں. دوسرے ملکوں کی سیاست ہمیں نہیں پتا, وہ بھی باتیں بڑی معروف ہوئی ہوتی ہیں. کچھ نہیں ہوگا. کہاں آج میں اور آپ کیا کریں؟ ہم خواتین ہیں نا, کمزور, ہماری تو گھر میں نہیں سنی جاتی ہوگی, باہر کون سنے گا؟ ہم کیا حصہ ڈالیں؟ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ. خود سیکھیں, قرآن کی تعلیم اندر لائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, مردوں تک بات جائے, بیٹوں بچوں تک جائے, ہر بندہ دین کو سیکھے, فرد سے کام شروع کرے. بالکل آپ کہیں گے یہ کوئی آپ دے رہی ہیں پروٹوکول, میں نے یہ آپ کوئی دے رہے ہیں پیکج, نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال چوٹیں کھلا کھلا کے نمازیں پڑھائیں, روزے رکھائے, جہاد کی بات تو کی 15ویں سال پہ. ہم پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ مسجد بھی جا رہے ہیں تو گولیاں ساتھ لے کے جائیں گے, کسی نے روکا تو خود کو ہی مار لیں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ وللہ عاقبۃ الامور. تلاوت سنیں اور دعا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ ہمیں سیدھی سمجھ دے دے.
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور.
الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری فائل اے کمپلیٹ ہوئی آج کے لیسن کی. ایک کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے کیا سیکھا اپنے لیے اور کون سی عمل کی بات اپنے لیے ہم لوگوں نے اسپیشلی نوٹ کی. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت 38 سے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو نہیں پسند کرتے. کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو نہیں پسند کرتے آیت 38 میں؟ ناشکرے لوگوں کو. جی کس قسم کا ناشکراپن ہے اس میں اور کون سے دھوکے کا ذکر کیا گیا؟ دغا باز ناشکرے کو. جی دین کی ناشکری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں دین کی دولت دی ہم لوگوں کو اور ان لوگوں کو, اور اگر اس سے ہم ناشکری کریں اسے لینے کی بجائے ہم دنیا کی طرف لگ جائیں تو یہ دھوکے باز اور ناشکرا ہونے کی علامت ہے. اس میں استاذہ جی نے ہمیں سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کس طرح سے کفار نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا, تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جس طرح سے مسلمان گئے اتنی ایکسائٹمنٹ تھی اور تیاری کر کے گئے کہ ہم لوگ واپس مکہ جائیں گے جس ملک سے وہ لوگ در بدر کر دیے گئے تھے, مگر پھر انہیں عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی دی گئی حالانکہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں تھے گئے, تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوا تھا؟ صرف 2 سال میں ہی کیا ہوا؟ بعد میں فتح, انہوں نے برداشت کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی مدد سے مکہ فتح کیا. جی اگر یہ حالات نہ ہوتے تو معلوم نہیں کتنا عرصہ لگتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو نہیں جانتے, تو انشاءاللہ تعالی اس سے عمل کا پوائنٹ یہ کافی امپورٹنٹ ہم لوگ اپنے لیے لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آ رہی ہو کہ حالات کس طرح کے ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم لوگوں نے کمپلیٹلی اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ہم لوگوں نے کام لینا ہے تاکہ دیکھیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے, اور اپنا موٹو یہ بھی بنا لینا ہے کہ کبھی اسلام کی راہ میں جو بھی مشکلات آتی ہیں جو بھی گھبراہٹیں آتی ہیں اسے ہم نے نہیں گھبرانا, کیونکہ سچے اسلام کی کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, سچا ایمان اور سچا اسلام کس کی حفاظت میں ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جی آفٹر 2 ایئرز مسلم انٹر ان مکہ اس فتح. جی اللہ کی حفاظت میں. جی اور یہ بتائیں کہ کیا اسلام اور ایمان ایک ہی طرح کی چیز ہے, ایک ہی چیز کا نام ہے اسلام اور ایمان؟ نہیں. نو. جی کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کیا فرق استاذہ جی نے بیان کیا تھا؟ سب سے پہلے بتائیں کہ اسلام کیا ہے. ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. جی اسلام کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لینے سے ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اسلام ایک لیگل ٹرمینالوجی ہے. جی اس کے بعد ضرورت کیا پڑتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کریں, تو ایمان کے لفظ جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ ایمان بڑھتا اور اسلام ایسا ہی رہتا ہے مگر ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا آتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں؟ ایمان ایک جاندار چیز ہے. جی حضرت عمر فاروق نے اپنے اس ایمان کو کس لیول پہ رکھا ہوا تھا جس کا ایک نتیجہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں اور جو استاذہ جی نے آج بھی مینشن کیا تھا, شیطان بھی ڈرتا تھا. تو ہم لوگوں نے اس سے اپنے لیے عمل کا پوائنٹ لیا, کوئی اسٹرانگ ایمان شیطان ڈرتا تھا ان سے. جی جیسے استاذہ جی نے ہمیں اگزامپل بھی دی نا ڈائبیٹک کی کہ کس طرح سے وہ بتا سکتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے یا نہیں, تو اس طرح سے ایک سچا مومن بھی بتا سکتا ہے ایمان کے لیول سے نا, اپنی فیلنگ سے اپنے عملوں سے اپنا ایمان چیک کرتے رہنا ہے ہم نے. جی یہ عمل کا پوائنٹ ادھر ہائی لائٹ کر کے لکھ رہے ہیں کہ اپنا ایمان کا لیول چیک کرتے رہنا ہے, اور احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ کون سے کام ایمان کو بڑھاتے ہیں, تو اگر ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے تو وہ کام کرنے ہیں, کچھ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنی ہے جو کہ ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ اسلام سے ایمان سے دور کریں بلکہ اور زیادہ قریب لانے کا سبب بنے. تو ایک شرط بھی بتا دی گئی کہ کیا کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور یہ بشارت جو اللہ تعالیٰ نے دی گئی وہ آئے گی, اس کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ کیا گھر میں بس بیٹھ کے نمازیں پڑھ لینا اور ایمان کے کام کر لینا بہت ہوگا اس کے لیے؟ تقویٰ تو ہے جی, سب سے پہلے تقویٰ آئے گا تو ہم کریں گے. مگر ایک اور شرط بتائی گئی، کوشش. جی، حق و باطل کے مارکے میں جانا شرط ہے، تو جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ نکلنا ضروری ہے اللہ کی راہ میں، تب ہی یہ بشارت ملتی ہے. جی، آگے آئے 69 کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اس کے بارے میں کیا استاد جی نے ہمیں بتایا کہ یہ نزول کے اعتبار سے کیا ہے اس کے بارے میں؟ آیت 39 نزول کے اعتبار سے استاد جی نے ہمیں کیا بتایا اس کے بارے میں؟ یہ پہلی آیت ہے جہاد کے بارے میں. جی، اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے 13 سال مکہ میں صحابہ اکرام نے ظلم و ستم سہے، اور پھر مدینہ آنے کے بعد بھی 2 سال. تو وہ کس لیے تھا؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی، کیونکہ کتنے بہادر صحابہ تھے نا ان لوگوں میں، مگر کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پہلے نہیں اجازت دی کہ وہ شروع دن سے ہی جنگوں میں یا مارکوں میں پڑ جائیں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت نظر آتی ہے؟ کیوں 14-15 سال صبر کرنے کو بتایا گیا؟ پہلے برداشت کرنا ہے، پریپئر کرنا ہے. جی، ان لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی، اتنی تربیت ہونے کے بعد ہی وہ لوگ اس قابل ہوئے تھے کہ پہلے تو انہوں نے ان لوگوں نے مکہ کو فتح کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ صحابہ سارے پھیل گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور اسلام نے کتنے کتنے جگہ جا کے اسلام کو کیا تھا. جی، اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے، ایمان کی پختگی. جی صاحب، تو ہم لوگوں نے کیا سیکھا کہ صحابہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ جی، ہم نے دیکھا کہ صحابہ تابع تھے، انہوں نے اتباع کی تھی. جی، بندے ہوئے تھے اللہ کے حکموں میں. تو ہم لوگوں نے اس میں اپنے لیے کیا سیکھا؟ صبر کرنا ہے. جی، فرما بردار تھے وہ. اور ہم لوگوں نے اپنے لیے کیا سیکھا اس سے؟ جب ہم دین کی راہ میں آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی انوکھا دین ہے، اور ہم لوگ تو اتنے سالوں سے اسلام میں، ہم نے تو یہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ نہیں سنا، تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے لوگوں کی باتوں پہ؟ ہم نے بھی انشاءاللہ مشکلوں پر صبر کرنا ہے، استقامت. جی جی، اور ہمیں اس میں بتا دیا کہ آیا 40 میں ہمیں اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، ہمیں بھی صبر کے ساتھ استقامت، تقوی، صبر، بندگی. جی ان شاء اللہ تعالیٰ، آیا 40 میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اس سے کیا سیکھا ہم لوگوں نے؟ کس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے؟ آیہ 40 میں ہم لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، ایک بہت بڑا اسلام کا یہ اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیان کر دیا، جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے، جو اللہ کی راہ میں کام کرے گا سچا ہو مدد شرط ہے. جی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے اس رول کو اپنے لیے، جیسے کہ استاد جی نے بتایا، اچھی سی طرح سے کہیں لکھ کے رکھ لینا ہے جہاں پہ ہم لوگوں کی نظر پڑتی رہے، جو اللہ کی مدد کرے وہ تمہاری، ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آیا 41 میں یہ سٹیپس کس چیز کے ہمیں بتا دیے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہمیں؟ یہ کن لوگوں کی خوبیاں ہیں؟ یہ ان لوگوں کی خوبیاں ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کریں گے. تو یہ کیا بتایا گیا ہمیں، ان میں کون سی خوبیاں بیان کی گئی ان میں جن کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد کی کنڈیشنز. جی، یہ کون سی کنڈیشنز ہیں؟ ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہے انشاءاللہ. نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے میں کیا آتا ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا، یا اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو لفظ قائم ہے نیک بندوں کی؟ جی انشاءاللہ نماز کی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نو ہر وقت اس کیفیت میں رہنا، جی، اور جب پڑھ بھی رہے ہوں تو کوشش کرنی خشوع و خضوع ہو اس میں اور اس کو صحیح وقت میں ادا کرنا. عاجزی سبمٹڈ. جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سسٹرز. الحمدللہ آج کا لیسن بھی ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ خوبصورت اور اس میں بہت زیادہ عمل کے پوائنٹس ہم لوگ اپنے لیے لے سکتے ہیں. جو استاذہ جی نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے صحابہ اکرام نے دین کے شروع کے دنوں میں تکالیف اٹھائیں، اور ہم لوگوں کے لیے تو اتنا آسان ہے کہ الحمدللہ اتنا کمفرٹیبل ماحول ہے ہم لوگوں کے لیے جس میں ہم ہر طرح سے اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کچھ نہ کچھ لازمی شیئر کریں اپنے آس پاس کے والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ہر لیسن میں سے کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ کے لیے بھی، کہ ہم کوئی عمل کا پوائنٹ ضرور لیں جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو صحیح طرح سے جمنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ آمین. جزاک اللہ خیر سسٹرز. انشاءاللہ ادھر ہم اپنا آج کی کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.